السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الزلزال، اس کا نام زلزال بھی اور زلزلہ بھی دونوں طرح سے آتا ہے، مکی سورت ہے، بعض نے مدنی بھی کہا ہے، بہرحال دونوں آرا ہیں. اس کا نام پہلی آیت سے لیا گیا جس میں دو بار ہی یہ مذکور ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. قیامت کے وقوع کی خبر زلزلے کے ساتھ دی، زمین پر زلزلہ، قیامت کا چہرہ دکھایا جو زمین پر زلزلے کی صورت میں نظر آئے گا. زلزلہ زمین پر ایسی حرکت کو کہتے ہیں جو بار بار ہو، بتکرار ہو اور شدید ہو. قیامت کے دن زمین کا زلزلہ انتہائی شدید آواز کے ساتھ ہوگا اور بار بار ہوگا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا. اس کی شدت اور اس کی سنگینی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس نام اور مضمون کے ساتھ اتاری، وہ ہے سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها. اس زلزلے کی منظر کشی کی گئی ہے تاکہ انسان اس سے بچاؤ کے لیے تیاری کر سکے. پھر دنیا کے زلزلے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہیں کہ جب زمین کے کسی حصے میں جزوی طور پر زلزلہ آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے، قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے. لیکن جب قیامت کبرا آئے گی، پوری زمین ہلا دی جائے گی، قیامت کا زلزلہ پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، تو کیا عالم ہوگا. آپ سمندر میں سفر کر رہے ہوں، اس اعتبار سے سیفٹی جیکٹس، لائف جیکٹس اور چیزیں اختیار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اس طرح لوگوں نے دنیا کے زلزلے سے بچنے کے لیے وہ بکتر بند چیزیں، زیر زمین گھر، غاریں اور نہ جانے کیا کچھ بنایا ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو تو انسان اپنے آپ کو کہاں کیسے بچائے. لیکن وہ جس کی حقیقت گواہی قرآن نے دی، جو پوری زمین کو لپیٹ لے گا، کوئی کونا نہیں بچے گا، اور زمین میں چھپنا تو دور، زمین کا چھپا ہوا بھی سب نکل آئے گا، زیر زمین آلریڈی مدفون سب نکل آئے گا، ظاہر ہو جائے گا. ایسی ایسی چیزیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میرا کیا گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو ہوا سو ہوا، بات آئی گئی ہو گئی. سورت بتاتی ہے کہ باتیں، کام، چیزیں، کچھ بھی آیا گیا نہیں ہوتا، سب ریکارڈ ہوتا ہے. سورت اپنے الفاظ اور مضمون کے اعتبار سے جامع ترین سورت ہے، چھوٹی چھوٹی آٹھ آیات اور ایک ہی رکوع. ویسے تو اس سے متعلق کئی روایات مشہور ہیں، لیکن وہ تمام ضعیف ہیں، جن میں اس سورت کو قرآن کے نصف یعنی ہاف قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. مگر محدث ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو منکر اور ضعیف قرار دیا ہے. البتہ جو صحیح کے قریب حسن درجے کی حدیث ہے، اس سے بہت سے اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں، جیسے مسند احمد اور ابو داود وغیرہ میں ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اقرئنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پڑھائیے. آپ نے فرمایا، اقرا ثلاثا من زوات الرا، یعنی الف لام را سے شروع ہونے والی تین صورتیں پڑھ لو. اس نے کہا کہ کبرت وثقل لسانی وغلظ قلبی، یعنی عمر بڑھ گئی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، دل میں کچھ یاد نہیں رہتا. تو آپ نے فرمایا کہ فقرأ من ذوات حامیم، تو حامیم کی صورتیں پڑھ لو، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی. نے پھر کہا کبیر تو ثقل لسانی وغلظ قلبی، اب عمر بڑھ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان یاداشت ساتھ نہیں دیتی. تو آپ نے فرمایا کہ مسبحات میں سے تین صورتیں پڑھ لو. آپ کو پتہ ہے نا مسبحات کا گروپ. تو اس نے پھر وہی کہا کبیر تو ثقل لسانی وغلظ قلبی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جامع صورت پڑھ لو، فقرا صورتاً جامعہ، اس صورت کا نام صورتاً جامعہ. فقرأ علیہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آپ نے اسے یہ صورت پڑھائی. جب پڑھا چکے تو وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق لا ازید علیہا ابدا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس پر زیادتی نہ کروں گا. یعنی اب اس کو میں مکمل یاد کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کروں گا. پھر وہ پیٹ پھیر کر جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرد نے فلاح پالی، افلح الرویجل افلح الرویجل، کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ ایک جامع صورت کا سبق اس عمر میں اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس صورت اور اس سے متعلق اس حدیث میں ہمارے لیے کتنے اسباق ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہر ایک کے لیے ایک ہی سبق نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے لیے سبق کا یاد کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں، سائل بار بار کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان بھاری ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اسے نیا متبادل دیتے ہیں، دباؤ نہیں ڈالتے. پتہ چلتا ہے کہ تلاوت، اسی طرح نوافل اور تعلیم میں عمر، صحت اور ذہنی استطاعت کا لحاظ واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ سب کو حفظ کرائیں، سب کو تفسیر پڑھائیں، سب کو گرامر پڑھائیں، نہیں. ہر ذہن اور پھر عمر کی مختلف صلاحیت ہوتی ہے جس کی رعایت رکھنا ضروری ہے. بوڑھے، نئے سیکھنے والے یا کمزور حافظے والوں پر وہی معیار نہیں لاگو کیا جائے گا جو جوانوں پر ہے. اسی طرح بچوں کے اسکول بیگز بڑوں کے جتنے بھاری نہیں ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سورہ الزلزلہ سکھائی، جو حجم میں چھوٹی مگر عقیدہ آخرت، میزان اعمال، انسان کو رسپانسیبل بنانے میں انفرادی ذمہ داری، سب کچھ سمیٹنے والی ہے. پھر خود اسی سورت کی آخری آیات میں یہ دلیل ہے کہ قلیل عمل بھی اہم ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پتہ چلتا ہے کہ قلیل عمل اگر فہم اور التزام کے ساتھ ہو تو وہ کثرت عمل سے افضل ہو سکتا ہے. قلیل عمل بھی اہم ہوتا ہے، ذرہ ذرہ اہم ہوتا ہے. پھر ہمیں ایک حوصلہ افزائی ملتی ہے، ایک تو تھوڑے عمل کی کتنی حوصلہ افزائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کو یوں کہنا افلح الرویجل افلح الرویجل، مطلب اپریسیشن سے کسی کا حوصلہ بڑھانا اور موٹیویشن دینا ہے. پھر یہ کہ قرآن کو ٹاپکس، تھیمز، ابواب اور ایک نظام اور نصاب کے تحت پڑھانا، یہ بھی سنت کے مطابق ہے، اور خاص طور پر یہ طریقہ تدبر میں مدد دیتا ہے، اسپیشلی جب ہم یہ سورہ وائز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی نئی سورہ شروع ہوتی ہے تو میں نئے کورس کے طور پر انٹروڈیوس کراتی ہوں، اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور احکام و مسائل کے حساب سے، اس مضمون سے متعلق احادیث، احکام، مسائل، ایون کے کرنٹ ایشوز کو بھی ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر یہ کہ تعلیم قرآن صرف حروف کا، الفاظ کا، آیات صورتوں کا یاد کرنا نہیں بلکہ فہم لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت منتخب کی، یہ انسان کو ذمہ داری کا احساس سکھاتی ہے، جواب دہی کے لیے تیار کرتی ہے، عمل کی نگرانی پیدا کرتی ہے. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ جتنا بھی کر رہے ہوں اچھا کریں، پھر وہ یاد کرنا ہو، پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، اور زیادہ نہیں ہو پا رہا تو تھوڑے کو چھوڑ نہ دیں، یہ بہت اہم ہے. اب دیکھیں عمر کے کس حصے میں وہ صحابی آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حامیم والی ساری صورتیں نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کر لیں، الف لام را والی تین صورتیں کر لیں. یہاں میں آپ سے پوچھوں گی، ماشاءاللہ اختتام کی طرف ہیں، الف لام را سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ یاد نہیں، سوچئے، ریکال کریں میموری. اچھا اب آپ نے تلاش کرنا ہے، کوشچن میں نے آپ کو دے دیا ہے. میں ایک مثال دے دوں، سورہ یونس ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. اور یہ آپ خود کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آسانی کے لیے جو نہ کر سکیں بتا دیتی ہوں. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود. اور سورہ یوسف، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اسی طرح سورہ ابراہیم، الحجر، اور مسبحات تو آپ کو معلوم ہی ہوں گی، سبحا یسبح سے شروع ہونے والی سورہ حدید، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ الصف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ الجمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ التغابن، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور الاعلیٰ اور الاسرا بھی. تو بہرحال یہ اس سے ریلیٹڈ ایک سمری تھی. اب سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. اذا زلزلت، جب ہلا ڈالی جائے، الارض زمین، زلزالہا اس کا سخت ہلایا جانا، اس کا زلزلہ، زلزلہ یزلزلو زلزال، سخت ہلانا. یہاں اس سے مراد دوسرے نفخے کے ساتھ آنے والا زبردست زلزلہ ہے، کیونکہ دوسرے نفخے کے ساتھ ہی مردے قبروں سے نکلیں گے. تو جو آگے کی آیات ہیں وہ دوسرے نفخے اور قیامت کے دوسرے زلزلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پہلا زلزلہ آئے گا، سب فنا ہو جائے گا. دوسرا زلزلہ آئے گا، سب زمین سے نکالا جائے گا. چونکہ آگے ہے وہ اخرجت، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد دوسرے نفخے کے ساتھ آنے والا زلزلہ ہے، جو بہت شدت کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ایک زلزلہ ہے جس کے ساتھ سب گرتا، ٹوٹتا، بگڑتا ہے، اور دوسرا زمین سے نکالا جانا، یہ سنگین زلزلہ، اس کے ساتھ مردے قبروں سے نکلیں گے. سورہ زمر میں آپ نے پڑھا، ثم نفخ فیہ اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یک لخت وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اصل میں یہ جو سو کے اٹھنے کی بات ہے نا، یہ پچھلی مصیبت انسان کو بھول جاتی ہے جب بڑی مصیبت آئے. تو جب وہ بڑا زلزلہ آئے گا تو انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ مر چکے تھے اور اب زندہ کیے گئے ہیں، بلکہ سمجھیں گے کہ سوئے ہوئے تھے اور کسی نے ہمیں جگا دیا. گزری ہوئی لمبی مدت انہیں ایک لمحہ معلوم ہوگی. سورہ النمل میں ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا، مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے. تو یہاں سب میں مراد وہ دوسرا نفخہ ہے. پہلا نفخہ نفخہ فضا، جسے نفخہ صائق کہا جاتا ہے، گھبراہٹ کا، بے ہوشی کا، فنا کا نفخہ، جسے نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے. پھر نفخہ قیام ہوگا. یہاں اسی نفخہ قیام کے موقع کی بات ہے. یہ کیسے ہوگا؟ زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا اور زمین سب کچھ اپنے اندر کا اگل دے گی. یہ نفخہ قیام، نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ان آیات میں ہے. سورۃ الحج کی ابتدا بھی اسی زلزلے کی منظر کشی سے ہوتی ہے. فرمایا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ، اس دن کی بھونچال بڑی چیز ہے جس کی شدت سے دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہوگی، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، مس کیریج ہو جائے گا، لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جیسے نشہ طاری ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ اس دن کے زلزلے کی سختی کی وجہ سے ہوگا. اس زلزلے کے ساتھ زمین اپنے اندر کا سب کچھ اگل کے رکھ دے گی، کیا مردے، کیا خزانے. وأخرجت اور باہر نکال ڈالے گی الارض زمین اثقالها اپنے بوجھ. اثقالها ثقل، ثقل کی جمع ہے اثقال، مسافر کا سامان، قیمتی چیزیں جنہیں سنبھال سنبھال کر حفاظت سے رکھا گیا ہوتا ہے، محفوظ مدفون کیا جاتا ہے، وہ سب نکال پھینکے گی. سورۃ الانشقاق میں ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. زمین ابھی سب کچھ سیو کرتی جا رہی ہے، پھر خالی کرے گی. وہ کیا کیا ہوگا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں نا جو ہمارے علم میں ہے. انسان، مردے، زندہ بھی کہ سمیٹا ہوا ہے اس نے، پھر حیوان، پھر مخلوقات، پھر ان کے اعمال، پھر متعلقات، جمادات، معدنیات، دھاتیں. زمین تو ہے ہی سمیٹنے والی، اسے ماں ہستی، دھرتی جو کہا جاتا ہے نا، یہ واقعی اپنی گود میں سب سمیٹ لیتی ہے. جیسے سورۃ المرسلات میں پڑھا الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا زندہ کیا مردہ، سب کو نگلتی جا رہی ہے، نگلتی جا رہی ہے، سمیٹتی جا رہی ہے، اپنے اندر ڈالتی جا رہی ہے. پھر جب سخت زلزلہ آئے گا، یہ ہلا دی جائے گی، تو اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ ہم اس پہ کرتے ہیں بوجھ ہے، وگرنہ جو نافرمانیاں، جو حرام کام اس پر ہم کرتے بولتے رہتے ہیں، تو یہ زمین کبھی برداشت نہ کر سکے. جیسے سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ قریب ہے کہ یہ پھٹ جائے، کہ انسان اس پر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک تک ٹھہرا دیتا ہے. یہاں کا منظرنامہ سورہ مریم کے آخر سے ملتا ہے، الزلزال کی ابتدا اور سورہ مریم کا اختتام. کیسے فرمایا کہ زمین پر انسان جو نافرمانیاں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، قریب ہے کہ زمین پھٹ پڑے، بلکہ آسمان کا بھی ساتھ ہے. اللہ کی تمام مخلوقات جو آپ کو بظاہر بے جان نظر آتی ہیں، یہ اللہ کے ریکارڈر ہیں اور ہم اس کے اسٹوڈیو میں ہیں. کائنات اللہ کا اسٹوڈیو روم ہے، اسٹوڈیو ہال ہے، جس میں مختلف اینگل سے، ہر انداز سے، ہر چیز کی، ہر لحاظ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کیا دیکھا نہیں کہ زمین خود ریکارڈنگ کر رہی ہے، زمین ریکارڈر ہے، پھر فرشتے، پھر انسان کے اعضاء، پھر اس کے اعمال، اقوال، افعال، سب کچھ یہ ریکارڈر ہیں، روز قیامت گواہیاں دیں گے، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی، حتیٰ کہ آواز بھی، کام تو کام، فعل تو فعل، قول بھی. وہ حدیث جو مؤذن کے بارے میں آتی ہے کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی، تکبیر کی، اللہ کی توحید کی، اس کے اذن کو اہم کرنے کی، اس کی اس نیکی کی. اسی طرح برائی بھی، اور خاص طور پر زمین پر ایک تو بوجھ ہے نیکیوں کا، وہ ایسا امانہ ہے، وہ اصل میں بوجھ نہیں ہے، اس پر زمین خوش ہوتی ہے، لیکن جو گناہ ہے، جو نافرمانی ہے، جو برے اعمال ہیں، وہ اس کے سینے پر بوجھ ہیں، وہ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کے حکم کے آگے رکی ہوئی ہے، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
اور ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے. یہاں ذکر ہے اشتاتا، اکیلے اکیلے ہو کر لوٹنے کا، یہاں اشتاتا وہاں فردا. قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، تو یہاں سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اللہ کے ریکارڈنگ روم میں کوئی ایرر، کوئی ڈیلیٹ سسٹم نہیں ہے، سب سیو ہے، کچھ کرپٹ نہیں ہوگا، بلکہ روز قیامت پیش ہوگا اور ایک ریکارڈر ہے ہی نہیں، اور ہر ایک سیف سیکیور ہے. زمین سب سے بڑا ریکارڈر ہے، اس پر قدم رکھتے ہوئے، اس پر کام کرتے ہوئے. اسلاف سے نظم ملتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مال غنیمت، صدقات وصول کرتے، جمع کرتے، خزانے بھرتے، تو پھر ایک ایک چیز اس کے حقدار تک پہنچاتے، حتیٰ کہ خالی کرتے، پھر دو نفل نماز پڑھ کر کہتے کہ زمین تو گواہ ہو جا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھ پر سب جمع کیا اور اللہ کے حکم سے حقداروں تک، اس کی جگہوں تک پہنچا دیا. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، قدم بہ قدم، قول بہ قول، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم آخرت کے لیے اپنے میموری کارڈ میں کیا بھر رہے ہیں؟ جس انسان کو اس بات کا احساس ہو، وہ بولنا چھوڑ دے، وہ ہر برا کام چھوڑ دے. اس لیے یہ سورت اور اس کا مضمون جامع ہے. چھوٹی چھوٹی چند چند لفظوں کی آیت، ایک ایک لائن میں آپ دیکھیں کہ تین تین آیات آ جاتی ہیں، اور پھر آٹھ ہی آیات، چھوٹا سا ایک رکوع، ایک سانس میں پڑھی جانے والی سورت، اور اتنا اہم پیغام کہ انسان سانس لینا بھول جائے. یا پھر ہر سانس اور قدم کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، یاد الہی ہو. اللہ اکبر، جب انسان یہ سب دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سب کیسے ہو گیا. وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها، ہا ضمیر الارض کی طرف، کہ اسے کیا ہو گیا ہے. اچانک پیش آنے والے واقعات، یہ شدید زلزلہ اسے دہشت زدہ کر دے گا، وہ ہکا بکا رہ جائے گا، سوچے گا کہ یہ تو ہلنے جلنے والی نہ تھی، بالکل ٹھہری ہوئی، بوجھل جمی ہوئی تھی، اسے کیا ہو گیا ہے. زمین کا نقشہ بدل جائے گا، اور آسمان کا بھی، کہ لوگ زمینوں سے نکل کے، وہ جمی ہوئی زمین پھٹ پڑی ہے، سب کچھ نکل رہا ہے، حتیٰ کہ مردے بھی، وہ سب میتیں، لاشیں، سب اٹھیں گے، کھڑے ہو کے کھلے میدان میں رب کے سامنے جمع ہو جائیں گے، اور ہر ایک کا سارا ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا. کس نے، کہاں، کیا، کیسے، کس جگہ، کس وقت میں کیا کیا کیا. اور یہ ہر انسان کی حالت ہوگی. وقال الانسان ما لها، ہاں، کافر پر یہ دہشت زیادہ طاری ہوگی، وہ زیادہ تعجب میں مبتلا ہوگا. رہے مسلمان، تو ان کے لیے بھی حیرت انگیز تو ہوگا، کیونکہ ایمان رکھنا اور عملاً دیکھنا فرق تو ہوتا ہے. یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں. دنیا میں خبر آتی ہے نا، کوئی نیوز کسی چینل پہ، کسی پیج پہ، کیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے، تو کیسے بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بعض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی اپنے کی خبر پر. دنیا پر، قوم پر کیا گزرتی ہے. اچھا، اس دن یہ خبر دینے والی خود زمین ہوگی. یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، کون؟ الارض، زمین. اخبارہا، اپنی آپ بیتی، اپنے حالات، اپنی خبریں زمین خود بتائے گی. اور کیسے نہ بتائے، جس نے ہمیں زبان دی ہے نا، وہی اس کو بھی زبان دے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ تیرا رب، اوحا، وحی کی، لہا، اسے، یہ وحی اشارہ ہو یا جس بھی طریقے کا، یہ اس کے لیے حکم ہوگا. وحی کے لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہوگا جس کو حکمن عملاً مکمل کر دیا جائے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا. انسان کے اعضا سوائے زبان کے کوئی باڈی پارٹ نہیں بولتا، نہ ہاتھ نہ پاؤں، لیکن قیامت کے دن یہ بولیں گے. انسان کہے گا کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ کیسے، تو وہ جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے باقی مخلوقات کو زبان دی بولنا سکھایا، اس نے ہمیں حکم دیا، اس نے ہم سے بلوایا. پھر یہی نہیں بلکہ اس دن لوگ اللہ کے ہاں جس حال میں لوٹیں گے، اس کا نقشہ یوں ہے کہ یوم ایدین، اس دن یصدر الناس، باہر نکلیں گے لوگ اشتاتا، الگ الگ. یہ الگ الگ ہونا کئی لحاظ سے ہے، مختلف امتیں، مختلف قومیں اور مختلف کیٹیگریز اعمال کے حساب سے، نیکوکار، بدکار، اور پھر اعمال کے درجات کے حساب سے، جس طرح شہداء، صلحاء، صدیقین، اسی طرح مختلف دروازوں سے داخل ہونے والے، مختلف درجوں میں داخل ہونے والے، مختلف درکات میں گرنے والے، جہنم کے دروازوں سے جانے والے، دائیں جانب والے، بائیں جانب والے، اعلیٰ درجے والے اور مختلف کیٹیگریز والے، عرش کے سائے کے نیچے بیٹھنے والے، محشر میں مختلف رینک پانے والے، یہ سب اشتاتا. یہ اشتاتا شتن کی جمع ہے، الگ الگ. تو یہ کئی لحاظ سے الگ الگ لوٹیں گے، اور پھر یس دورو واپس لوٹیں گے. جو وارد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پہلی بار آنا. نیا آنے والا وارد کہلاتا ہے، اور واپس دوبارہ آنے والا صادر کہلاتا ہے. یہاں یس دورو ہے، واپس لوٹیں گے، یعنی پہلے قبروں میں گئے تھے، اب وہاں سے حساب کے لیے میدان محشر میں واپس لوٹیں گے. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور کئی لحاظ سے مفسرین نے تفسیر کی سمجھنے کے لیے انداز ہیں. اشتاتا الگ الگ آنا کئی لحاظ سے ہے، کیٹیگریز، نیکوکار، بدکار، مسلمان، کافر، اسی طرح اپنے اعمال اور ان کی جزا کے اعتبار سے مختلف اشتاتا، اس لحاظ سے وہ ان کے گروپس، زمارہ، فوجا، مختلف آیا ہے نا. وسیق الذین اتقوا، وسیق الذین کفروا الی جہنم یا الی الجنتی زمارہ، یہ بھی آیا. اسی طرح ویوم نحشر من کل امت فوجا، فوج در فوج، امتوں کے حساب سے، مختلف اعتبار سے. اسی طرح یصدرو، یہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، پھر وہاں سے دوبارہ رب کے سامنے پیشی، یصدرو واپس آنا، اور اسی طرح واپسی میدان محشر سے، حساب کے مقام سے، جزا کے انجام تک. یوم اذن یصدر الناس، اور پھر قبر سے، قبر سے محشر میں واپس لوٹیں گے. جیسے ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ زیادہ جامع ہے. یہ یصدرو لوٹنا قبروں سے محشر، مرنے سے جی اٹھنا، پیش ہونا، حساب دینا. کیوں؟ لیجوروا اعمالہم، تاکہ دکھائے جائیں ان کے اعمال. یہاں لیجوروا یہ مضارع مجھول کا صیغہ ہے، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم، اپنے اعمال، اپنے عمل. مطلب یہ کہ ہر شخص اکیلا اکیلا، فردا، اشتاتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہوگا. اس کا قبیلہ، اس کی جماعت، تو صحباب، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں فیملیز ہوتی ہیں، وہاں بھی فیملی نہیں، بلکہ جیسے سورۃ الانعام میں بھی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اور الگ الگ ہو کر اس لیے لوٹیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں، اور وہ خود اپنا اعمال نامہ پڑھے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے. اس طرح یہ الگ الگ گروہ اور الگ الگ فرد اپنے رب کی طرف پیش ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، جزا ملے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ، تو جو شخص، جس نے، یعمل، عمل کیا ہوگا، مثقال، برابر، ذرۃً، ایک ذرہ کے، خیرن، نیکی، یرہ، اس کو دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ، اور جس نے کی ہوگی، مثقال، برابر، ذرۃً، ایک ذرہ، شرن، برائی، یرہ، اس کو دیکھے گا. یہ جو دو آیات ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جامع اور بے نظیر آیت قرار دیا ہے۔ الآیہ الفاضہ الجامعہ، پوری صورت جامع ترین ہے اور اس کا کنکلیوژن جوامع الکلم یہ آیت ہے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا کہ انہیں خریدنا، پالنا اور ان پر سواری وغیرہ، ان پر کیا ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیل لثلاثۃ، یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی کے لیے اجر، یعنی اگر نیکی میں کرے گا، اور ایک ہوتا ہے آدمی کے لیے پردہ، یعنی اگر نہ نیکی ہے نہ برائی ہے، اور دوسرا اگر برائی ہے تو وہ آدمی پر بوجھ ہے، وعلی رجل وزر۔ پھر کسی نے پوچھا کہ گدوں کے متعلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گدوں کے متعلق علیحدہ کچھ نہیں ہے، البتہ یہ آیت ہے، اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر کوئی انہیں بھی یا کسی بھی چیز کو، ذرے کو بھی نیکی میں استعمال کرتا ہے تو اجر ہے، برائی میں کرتا ہے تو گناہ ہے، بوجھ ہے۔ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ علیہ فیہا الا ھذہ الآیہ الفاضہ الجامعہ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی خاص نازل نہیں فرمایا مگر یہ بے نظیر اور جامع آیت، کہ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اسی لیے کوئی بھی نیک کام اس لیے نہ چھوڑیں کہ اس سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، ساری زندگی تو ضائع کرتی ہے، فرق پڑتا ہے، پڑ سکتا بھی نہیں، پڑتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کیا معلوم کس چیز کو اللہ قبول کر لے اور ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ وہی پکڑ بربادی بن سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں تو ہم سکرولنگ ہو، لغویات ہو، غیبت ہو، کتنا وقت، منی، کیا کچھ ضائع کرتے ہیں خیر کی تلاش میں، جو ہم چینل سکرول کر رہے ہوتے ہیں، انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں، بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ کیسے نکل جاتا ہے، وہ ذرہ نہیں پہاڑ ہوتا ہے، یہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہے۔ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون مختلف مقامات پر بتایا، جیسے سورۃ الکہف میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اعمال کیا، اقوال اور پھر ذرات کی یہاں بات ہے، ذرہ بکھرے ہوئے غبارات کا، ہوا میں جو ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، جو سورج کی شعاع کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، یا چونٹی کے سر کا ایک حصہ ابتدا کا، وہ بھی ذرہ کہلاتا ہے۔ ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہوگی، پیش کی جائے گی اعمال کے دفتر سے، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی۔ تو یہی انسان اپنے ذہن میں بٹھا کے زندگی گزارے تو نجات پا سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، یہی نجات کا راستہ ہے اور اس سورت کا پیغام ہے۔ الحمدللہ سورت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔
جو سورت ہے یہ ویسے تو قیامت کا نقشہ کھینچ رہی ہے، لیکن ہم بھی زمانہ دیکھیں تو، کیونکہ اکثر اخبار وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ہے، وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ زمین خود بتائے گی، اور انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا، کیونکہ قرآن کی پچھلی آیتوں میں بھی بہت ذکر ہے وراثت کا، یہ اس چیز کا، اور یا بھی جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے لیے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو یہ جو ہے نا اس میں ایک اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پہ نا، خصوصاً ان باتوں پہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ بہت سخت ہے، ان پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔
یقیناً یہ اس صورت زمین پر زلزلے کے حوالے سے اور زمین کی گواہی کے حوالے سے، قیامت کے دن یہ پوائنٹ کہ جو زمین پر کی جانے والی یا زمین سے متعلق کی جانے والی زیادتیاں ہیں، وہ خاص طور پر اس صورت میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے متعلق فرمان بھی ہے کہ اگر ایون ایک بالشت بھر، ایک ہاتھ کے برابر، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ کا سائز کیا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر اگر کوئی کسی کی زمین کو مٹی سے، کٹنگ سے ادھر ادھر کر لیتا ہے، تو روز قیامت اسے 7 زمینوں کا، یعنی جتنی کیا پوری دنیا کی زمین ہے یا پوری کائنات کی، 7 زمینوں کے برابر توک بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔
और इसकी बहुत ज़्यादा वईद आई है। सूरह निसा की आयात हैं और ये तमाम ना हक किसी की थोड़ी सी भी बालिश भर भी ज़मीन हथियाना, इसी तरह प्रॉपर्टी, इसी तरह माल, इसी तरह हक जो भी। तो ये वाकई इसमें बहुत अहम पॉइंट है, इसमें नसीहत है कि ये खुद ज़मीन गवाही देगी कि अल्लाह ताला ने मुझे किसके हक में दिया था, किसकी थी, किसने हथियाई, किसने गसब की, किसने नाहक मुझ पर कमाई की, ये सब ज़मीन बिल औला सबसे ज़्यादा इस बारे में गवाही देगी।
बरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम।
टोटा साहबा, सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन हमारे माल ही गवाही देगी। ये तो सुनकर बहुत दिल को बात लगी कि हमारे माल की भी गवाही जमीन देगी।
जी बिल्कुल ऐसे है, जो भी हम इस पे चलते हैं, कमाई करते हैं, हमारी ज़मीन, माल, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये यानी ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में आप अपना कर लें तो आपका हो जाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स आके अपनी चर्ब ज़बानी से मुझे अपने किसी फ़ैसले में मुकदमा सुनाता है और मैं उसकी बात को उसके ज़ाविये से देख के उसके हक में फ़ैसला कर देता हूँ, तो मेरा उसके हक में फ़ैसला करने के बावजूद अगर वो हकीकतन उसकी नहीं है तो वो उसके लिए हराम ही होगी, हलाल नहीं होगी, मेरे फैसला करने के बावजूद भी। तो किसी मुफ्ती के फतवा देने से, किसी कोर्ट के पेपर इशू कर देने से वो उसकी नहीं हो जाएगी कि अब तो मेरे हक में फैसला हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये दुनिया तो आर्जी है ना, तो एक रोज़े क़यामत फिर हिसाब होगा, ये चंद दिनों की छोटी सी ज़िंदगी की, छोटी सी ज़िंदगी की। अब अल्लाह अकबर, यहाँ मैं मिसाल दूंगी, कुछ कई बल्कि कुछ नहीं, कई 5 से 10 साल होने वाले हैं, मेरे बाबा जान ने गवर्नमेंट की जो नीलामियाँ होती हैं उन नीलामियों में से एक जो गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करती है, नीलामी बोली लगाई जाती है और उसको कोई लोग, कुछ लोग ख़रीदते हैं, तो इस तरह मेरे बाबा जान ने मुल्तान में एक फेमस लोकेशन पे एक माल को, बल्कि उस वक्त वो सिर्फ लैंड ही थी, ज़मीन थी, ख़रीदा गवर्नमेंट की नीलामी से, है ना, इससे ऑथेंटिक रिकॉर्ड क्या हो सकता है। गवर्नमेंट की नीलामी से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक एक प्लाट ख़रीदा, उस पर किसी जालिम सियासी ग्रुप ने कब्ज़ा करके प्लाजा तामीर कर दिया। वो अभी तक अदालतों में केस चल रहा है, हर केस, हर फैसला बाबा के हक में आता है, और उसे उन्होंने उस प्लाजे का नाम भी नसीब प्लाजा रखा है। अब देखिए, वो उनके नसीब का हिस्से का है ही नहीं, नसीब का मतलब होता है हिस्सा, वो नसीब उनका है ही नहीं, उन्होंने अपना नसीब उसको करार दे के, हालांकि अब ये इस गवर्नमेंट ने भी किया कि जो भी नाजायज़ कब्ज़े हैं फौरी तौर पर वापसी की जाएँ, लाखों की कई बार वकला की फीसें भरी गई। इस उम्र में बाबा जान अदालतों की पेशियां उठाते हैं और मेरिट पर, मतलब ना सफारिश ना कोई और चीज़, मेरिट पर फैसला भी नहीं हो पा रहा, मतलब वो हक जिसका है उसको दिलवाया नहीं जा रहा। इस तरह के न जाने कितने केसेस हैं, मतलब जो इंसानों ने इस तरह कब्जे किए हुए हैं, और इसी तरह
यही तो
बहनों बेटियों
क्यामत के
के।
दिन गवाही देंगी ना, यही तो क्यामत दिन गवाही देंगी ना, किसने जायज किया, किसने जायज किया। वैसे भी हम जो भी कदम उठाए अल्लाह ताला खैर के घर में कदम उठाए, बाद में यही जमीन हमारे गवाही ना दे हमारे कदमों के भी।
और कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं इस तरह के। बाबा जान बता रहे थे कि ऐसी पार्टी है कि अगर कभी भी कोई भी किसी कब्ज़ा ग्रुप को या किसी भी माफिया वाले पैसा लेते हैं कि आप की तरफ से हम जाकर ये आपको कम ज़मीन छुड़ा के देते हैं, जितने भी ग्रुप गए हैं वो बच के वापस नहीं आए, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कई
तो
जानें जा
फिर
चुकी
नमाज
हैं।
पढ़ने के हवाले से भी कोई ऐसी है हदीस से जगह बदल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि ये जमीन जो है वो गवाह बन जाएगी।
अच्छा, तो इन्होंने सवाल किया है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत के लिए जगह बदलना। जी, फ़र्ज़ नमाज और नवाफिल के दरमियान या सुन्नत में गुफ्तगू या जगह, इससे फ़ासला कायम करना चाहिए। और एक तो ये कि फ़र्ज़ और सुन्नत और या फ़र्ज़ और नफल के बीच में एक फ़र्क हो, फ़ासला हो। और दूसरा फिर ये कि घर में जा के पढ़ना या घर में है तो जगह तब्दील करना, इससे फ़ासला करना, ये ज़मीन की भी गवाही है। और नमाज के बीच में भी फ़र्ज़ और सुन्नत या फ़र्ज़ और नफल के बीच में फ़र्क है, तो ये अफजल है। और इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान सही मुस्लिम में है کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس وقت تک نوافل شروع نہ کرو جب تک تم کوئی گفتگو نہ کر لو یا باہر نہ نکل جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ دوسری نماز ملانے سے منع کیا ہے، حکم دیا کہ نماز کے ساتھ کسی دوسری نماز کو نہ ملایا جائے، یا پھر بات چیت کر لی جائے یا باہر چلے جائیں، بہتر ہے کہ اگر مسجد میں ہیں تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر میں ہی ہیں یا ایک جگہ ہے تو یا جگہ تبدیل کر لیں یا پھر کم از کم کوئی ذکر و اذکار، کوئی بات چیت، اس سے فرض اور دیگر میں یا سنت اور نفل میں ایک سلام سے دوسری نماز میں ایک فرق ہوتا ہے تو یہ اس لحاظ سے افضل ہے۔ اسی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ فرائض اور نوافل چاہے جمعہ کی نماز کے ہوں یا اور نماز کے درمیان میں فاصلہ ڈالنا چاہیے، اور بخاری میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا یہاں تک کہ درمیان میں گفتگو یا کھڑے ہو کر فاصلہ نہ کر لیا جائے، لیکن بہت سے لوگوں کی طرح یہ نہ کیا جائے کہ سلام کے ساتھ ہی سنتیں شروع کر دی جائیں، یعنی کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور فرق ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کردہ کام کا ارتکاب ہوگا۔ پھر علماء کرام ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن گواہی دینے والی جگہوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ جس جگہ بھی عبادت کی ہوگی وہ جگہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی، جگہ تبدیل کرنے پر زیادہ جگہوں پر عبادت کا عمل سر انجام دیا جائے گا، اور اگر کوئی جگہ تبدیل نہ کرے تو پھر گفتگو سے ہی فاصلہ کر لے، کیونکہ یہ زیادہ مرتبہ ہو جائے گا، یعنی کتنی جگہیں کتنی بار، تو اگر جگہ تبدیل نہیں کر سکتے تو علیحدہ بار کر لیں۔